أما الوصف فلا يجتمع مع العلمية أصلا، وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع، فأسود وأرقم غير منصرف وإن صار اسمين للحية لإصالتهما في الوصفية. اسباب منع صرف ہم پڑھ رہے تھے. سب سے پہلا سبب جو آپ نے پڑھا وہ عدل ہے، اور آپ نے پڑھا کہ وہ عدل کسے کہتے ہیں کہ لفظ کو پھیرنا صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، اور یہ دو قسم پر ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. اور عدل تحقیقی وہ جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو، عدل تقدیری وہ جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور انہوں نے آپ کو پھر یہ بھی بتایا کہ یہ وزن فعل کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا، اور میں نے وجہ بتلائی تھی کیونکہ عدل کے اپنے اوزان ہیں اور فعل کے اپنے اوزان، دونوں اوزان الگ الگ ہیں، جب وزن ہی الگ الگ ہیں تو معلوم ہوا کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ البتہ جمع ہو جاتا ہے عالمیت کے ساتھ بھی عدل اور وصف کے ساتھ بھی. اب ہم دوسرا سبب وصف پڑھیں گے. بھائی وصف تو کہتے ہیں اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیتی اصلا، تو وصف جو ہے پس وہ جمع نہیں ہوتا مع العلمیتی علمیت کے ساتھ، اصلا اے قطع قطعی طور پر، یعنی کبھی بھی وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وصف جو ہے وہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، اور علم جو ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے. تو اس اگر یہ دونوں جمع ہوں گے تو اس کا تو معنی یہ ہوا کہ ایک ہی ذات ہے، وہ مبہم بھی ہے اور معین بھی ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ذات مبہم بھی ہو اور معین بھی ہو. لہذا اس لیے یہ دونوں کبھی جمع بھی نہیں ہو سکتے. جہاں وصف آئے گا معلوم ہوا ذات مبہم ہے تو علم نہیں، اور جہاں علم آئے گا معلوم ہوا ذات معین ہے تو پھر وصف یعنی ذات مبہم نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی مثلا دیکھیے بھائی، میں کہتا ہوں زید، آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے زید، تو زید میں کیا ہے؟ عالمیت ہے. تو جیسے دیکھو میں زید کہتا ہوں فوراً وہ معین ساتھی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. اور ایک ہے صفت وصف بھائی، مثلا شجاعن بہادر. اب میں جب کہتا ہوں شجاعن، کوئی معین آپ کے ذہن میں آیا؟ کوئی معین نہیں. یہ شجاعن زید بھی ہو سکتا ہے، یہ شجاعن عمر بھی ہو سکتا ہے، یہ شجاعن بکر بھی ہو سکتا ہے، یہ شجاعن خالد بھی ہو سکتا ہے. بھائی تو سمجھ میں آیا؟ تو دیکھا وصف کیا ہے؟ ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے. یہ اس کو جس کی صفت آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، اور جبکہ عالم جو ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے. جیسے ہی عالم کسی کا ذکر کریں فوراً اسی کا تصور ذہن میں آتا ہے، کسی دوسرے کا تصور ذہن میں نہیں آتا. بھائی تو اسی لیے کہا اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیت اصلا، باقی وصف جو ہے پس وہ جمع نہیں ہوتا عالمیت کے ساتھ قطعی طور پر. وشرطہ ان یکون وصفا، اچھا لیکن اس یہ جو وصف ہے یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا، غیر منصرف ہونے کا یہ سبب بنے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط پوری ہوگی تو یہ سبب بنے گا، یہ مؤثر بھی ہوگا اپنا اثر بھی دکھائے گا، اور اگر شرط پوری نہ ہوئی تو پھر بے شک وصف ہو لیکن یہ مؤثر نہیں ہوگا، یعنی غیر منصرف کا سبب، غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. اور شرط اس کی کیا ہے؟ شرط اس کی یہ ہے کہ وہ جو وصف ہے وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے. اصل وضع، وضع کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا. وضع کا کیا معنی ہے؟ مقرر کرنا. دیکھیے ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں، دوسرا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ذکر کر رہا ہے. مثلاً یہ جو مثلاً یہ دیوار ہے، اردو میں ہم اس کو، اردو والوں نے اس کا نام دیوار مقرر کیا ہے، اس کو دیوار کہتے ہیں. جس پر یہ چھت ہے، اور عربی والے اس کو جدار کہتے ہیں. اب عرب کے سامنے دیوار کا ہو اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے یہ لفظ سنا ہی نہیں، کبھی مقرر ہی نہیں کیے کسی چیز کے لیے، لیکن اردو والا سمجھ جائے گا کہ کس چیز کو یہ ذکر کر رہے ہیں. اور عرب والے کے سامنے جدار کا ہو وہ فوراً سمجھ جائے گا، لیکن اردو والا نہیں سمجھے گا کیونکہ اردو میں کبھی جدار لفظ استعمال ہوا ہی نہیں، ہو یہ لفظ انہوں نے کسی معنی کے لیے مقرر کیا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو مقرر کرنا ہے ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے، یہ اس کو وضع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو وضع کا کیا معنی ہوا؟ مقرر کرنا. تو وصف کے اندر وصف غیر انصراف کا سبب بنے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے. شرط یہ کہ وہ اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے، یعنی جب اس کو اس لفظ کو مقرر کیا گیا تھا ایک معنی کے لیے تو اس وقت ہی اس کو بطور وصف کے اس کو مقرر کیا گیا ہو. کس طور پر؟ یوں کو آسان لفظوں میں، شروع سے ہی یہ لفظ بطور وصف کے بنایا گیا ہو. شروع سے کیا بنایا گیا ہو؟ یہ لفظ بطور وصف. ایک تو یہ ہے نا کہ لفظ کو بنایا لیکن وصف کے طور پر نہیں، کہ وصف کے لیے نہیں، وصف کے لیے نہیں. جیسے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے اربعون، اربعون کا عدد وضع تھا شروع میں، عربوں نے اس کو مقرر کیا چار کے عدد کے لیے. ایک کے لیے کیا مقرر کیا؟ واحد. دو کے لیے کیا مقرر کیا؟ اثنان. تین کے لیے کیا مقرر کیا؟ ثلاثۃ. چار کے لیے کیا مقرر کیا؟ اربعون. تو یہ جو لفظ مقرر کیا انہوں نے، یہ عدد کے لیے مقرر کیے، عدد کے لیے وضع کیے، سمجھ میں؟ تو یہ بطور وصف کے نہیں وضع، ان کو وضع وصف کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ کس لیے؟ عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب اگر یہ بعد میں کہیں پر یہ وصف بن بھی جائیں، وصف کے طور پر ان کو استعمال بھی کر لیا جائے، تو یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے. جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے، مررت بنسوت اربعین. مررت بنسوت
اربعین،
یہ دوسری تیسری سطر میں آ رہا ہے، مررت بنسوت اربعین. مررت میں گزرا، بنسوت عورتوں پر، اربعین چار، میں چار عورتوں پر گزرا، میں چار عورتوں پر گزرا. اب دیکھیے نسوت ہے موصوف اور اربعین ہے اس کی صفت. تو اب دیکھیے یہاں پر اربعین، یہ اربعہ کا لفظ جو ہے بطور صفت کے آ رہا ہے، یعنی بطور وصف کے ہے، بطور وصف کے ہے. اور اربعین پر آپ غور کریں، اس میں دو سبب موجود ہیں، ایک وزن فعل ہے، اربعہ اکرما وزن ہے یا نہیں بھائی؟ اکرما، تو یہ فعل والا وزن بھی ہے اور نیز وصفیت بھی ہے، یہ وصف بھی ہے، لیکن یہ وصفیت مؤثر نہیں، یہ غیر منصرف نہیں پڑھیں گے اس کو، اربعین مررت بنسوت اربعین پڑھیں گے. اگر وصفیت مؤثر ہوتی، اپنا اثر دکھاتی یہاں پر، تو اس کو تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ غیر منصرف، کیونکہ ایک وزن فعل ہے اور ایک وصف ہے، اور دو سبب آ گئے، اور جب دو سبب آ جائیں لفظ کیا، کلمہ کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف. اور غیر منصرف پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لہذا یہ مجرور ہے، اس کا موصوف مجرور ہے، تو صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ مجرور. لیکن غیر منصرف کا جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. تو یوں کہنا چاہیے تھا، مررت بنسوت اربعہ، سمجھ میں؟ لیکن ہم اربعہ نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اربعین. آپ کہیں گے دو سبب تو ہیں، پھر یہ غیر منصرف کیوں نہیں؟ بھئی دو سبب نہیں، ایک ہی سبب ہے، ایک ہی سبب وزن فعل ہے، وصفیت نہیں ہے، یعنی وہ والی وصفیت نہیں ہے جو غیر انصراف کا سبب بنتی ہے. یہ یوں کہو، وصفیت تو ہے لیکن مؤثر نہیں، اثر دکھانے والی نہیں ہے، اس کا یہ اثر نہیں دکھا رہی اپنا. کیوں نہیں اثر دکھا رہی؟ کیونکہ یہ لفظ اصل وضع میں وصف نہیں تھا، یہاں پر تو یہ وصف کے طور پر استعمال ہوا ہے لیکن اصل وضع میں یہ وصف نہیں تھا، اس کو تو عدد کے لیے وضع کیا گیا تھا وصف کے طور پر نہیں، یہ چار کے عدد کے لیے وضع تھا. یہاں پر بے شک اگرچہ اس وقت یہ صفت ہے وصف ہے، لیکن یہ وصفیت اس وقت معتبر نہیں، یہ وصفیت اس وقت مؤثر نہیں، یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کے اندر یہ مؤثر نہیں، اپنا اثر نہیں دکھائے گی. لہذا یوں کہیں گے اربعین میں ایک ہی سبب اس وقت پایا جا رہا ہے اور وہ ہے وزن فعل، اور وزن ایک سبب کی وجہ سے تو لفظ غیر منصرف نہیں بنتا، اور وصفیت بے شک ہے لیکن وہ مؤثر نہیں، اپنا اثر نہیں دکھائے گی. یہ یوں کہو وہ والی وصفیت نہیں ہے جو کس کے لیے چاہیے تھی، غیر منصرف بننے کے لیے چاہیے تھی، وہ وصفیت نہیں ہے. اور وہ وصفیت کون سی تھی کہ لفظ اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے، وصف ہونا چاہیے، اور یہ اصل وضع میں وصف نہیں، اصل وضع میں تو یہ کس کے لیے ہے، عدد کے لیے، اس وقت بے شک بطور وصف کے استعمال ہوا ہے. بات سب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اور اس وصف کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، کہ وہ وصف ہونا چاہیے اصل وضع کے اندر. فاسود وارقم غیر منصرف وان صار اسمین للحیۃ، تو کہتے ہیں اسود اور ارقم کے لفظ غیر منصرف ہیں. بھئی یاد رکھیے، اسود کا لفظ عربوں نے وضع کیا تھا ہر کالی چیز کے لیے، کس کے لیے، ہر کالی چیز کے لیے. یوں کہیے اس کو بطور وصف کے وضع کیا تھا، کوئی مثلا کتاب بھی کالی ہے تو وہ کہیں گے ہذا اسود، اور اگر قلم بھی کالا ہے وہ کیا کہیں گے، ہذا اسود. معلوم ہوا اس کو بطور وصف کے وضع کیا گیا ہے، اس لفظ کو بطور وصف کے وضع کیا گیا ہے. پھر بعد میں اس یہ ایک سانپ کا نام بن گیا، کالے رنگ کا سانپ تھا اس کا نام ہی کیا پڑ گیا، اسود. اب دیکھو اگرچہ اس وقت اسم بن گیا ہے یہ سانپ کا، لیکن اصل وضع میں کیا تھا، وصف تھا، لہذا یہ وصفیت ابھی بھی مؤثر ہوگی. اب آپ سانپ کو کہیں، اس کالا سانپ آپ کو نظر آیا تو آپ کہیں گے ہذا اسود، ہذا اسود. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو ایک اس میں وزن فعل ہے، اسود اکرم وزن ہے یعنی فعل کا وزن فعل ہے، اور دوسرا وصفیت ہے. وصفیت اگرچہ اس وقت بطور وصف کے ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، اس وقت اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اس میں محض وہ سانپ کی قسم کا نام پڑ گیا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن اصل وضع کے اعتبار تو وصف تھا، تو وصفیت اب بھی معتبر ہوگی. تو اس میں دو سبب آ گئے، ایک وزن فعل اور ایک وصفیت، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا. فاسود و ارقم، ارقم کہتے ہیں چتکبری چیز کو، چتکبری، ہاں ارقم کہتے ہیں چتکبرے سانپ کو، کوئی ایسا سانپ جس کے اوپر سیاہی اور سفیدی ملی جلی ہوئی ہو، ملی جلی ہو، کہیں سے کالا کہیں سے سفید، کہیں سے کالا کہیں سے سفید، اس کو کیا کہتے ہیں، چتکبرا. تو عربوں نے یہ ارقم کا لفظ ہر چتکبری چیز کے لیے وضع کیا تھا، جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی، کہیں سے کالی ہے کہیں سے سفید ہے، کہیں سے کالی ہے کہیں سے سفید ہے، اس کو وہ کیا کہتے تھے، ارقم کہتے تھے. لیکن بعد میں ایک سانپ کی قسم کا نام ہی پڑ گیا، لیکن اصل وضع میں تو یہ وصف تھا ارقم، لہذا اب بے شک سانپ کا نام پڑ گیا ہے، یہ پھر بھی غیر منصرف ہوگا. اور اس میں دو سبب کون سے ہوں گے، ایک وزن فعل اور ایک وصف. تو سوال پیدا ہوتا ہے وصف کیسے، یہ تو اس وقت اسم ہے، نام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے سانپ کی قسم کا، تو وصفیت تو ہے ہی نہیں. آپ جواب میں فوراً کہیں گے کہ اس وقت بے شک نہیں ہے، لیکن اصل وضع میں یہ کیا تھا، وصف تھا، تو جو اصل وضع کے اندر تھا اس کا اعتبار ابھی بھی کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا دو سبب ہو گئے، وزن فعل بھی آ گیا، وصف بھی آ گیا، لہٰذا اس کو کیا پڑھیں گے، غیر منصرف پڑھیں گے، اور اس پر کسرہ بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. تو کہتے ہیں فاسود و ارقم غیر منصرفین، تو اسود اور ارقم جو ہیں یہ دونوں لفظ غیر منصرفین، یہ غیر منصرف ہیں. وان صار اسمین للحیۃ، حیا سانپ کو کہتے ہیں، اگرچہ و ان سارا اگرچہ یہ ہو گئے ہیں اس معنی دو نام للحیتی سانپ کے لیے اگرچہ یہ سانپ کے لیے نام بن گئے پھر بھی لاصالتہما فی الوصیتی بوجہ اصل ہونے ان دونوں کے فی الوصیتی وصفیت میں کیونکہ وصفیت کے اندر یہ دونوں کیا ہیں اصل ہیں ان کو اصل میں وضع کس لیے کیا گیا تھا بطور وصف کے وَأَرْبَعُن فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ مُنصَرِفٌ اور جو وَأَرْبَعُن اور أَرْبَعُن کا جو لفظ ہے فی اس جملے میں کون سا جملہ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ اس میں یہ جو أَرْبَعُن کا لفظ ہے مُنصَرِفٌ یہ کیا ہے منصرف ہے مع انہ صفت و وزن الفعل باوجود اس کے کہ یہ صفت بھی ہے اور وزن فعل اس وقت صفت ہے یا نہیں اور وزن فعل بھی ہے لیکن یہ صفت مؤثر نہیں کیوں نہیں مؤثر کیونکہ اصل وضع میں یہ صفت نہیں أربعون کا لفظ تو کس کے لیے وضع تھا عدد کے لیے تو کہتے ہیں تو یہ لفظ منصرف ہے مع انہ صفت و وزن الفعل باوجود اس کے کہ یہ صفت ہے اور وزن فعل ہے لعدم الاصالت فی الوصفیت بوجہ اصل نہ ہونے کے وصف وصفیت میں اس وجہ سے کہ وصفیت میں اصل نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی آگے دیکھئے امت تانیسو اب تیسرا سبب آ گیا غیر انصراف کا بھائی تیسرا سبب اور وہ تانیث ہے مؤنث ہونا بھائی تانیث پہلا کیا تھا عدل دوسرا وصف تیسرا تانیث آ گئی یاد رکھیے تانیث جو ہے نا یہ دو قسم کی ہے ایک تانیث لفظی ہے اور ایک تانیث معنوی تانیث لفظی دیکھو نام سے پتہ چل رہا ہے لفظی کیا معنی لفظوں یعنی اس پر تلفظ کیا جائے یعنی لفظوں میں کوئی ایسی علامت ہوگی جو تانیث پر دلالت کر رہی ہوگی یعنی تانیث کی علامت اس میں پائی جائے گی جس پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہوں گے اور تانیث معنوی جو معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے لیکن لفظوں میں کوئی تانیث والی علامت نہیں تو تانیث دو قسم پر ہوئی ایک تانیث لفظی اور ایک تانیث معنوی اور پھر یاد رکھیے یہ تانیث لفظی جو ہے نا جس میں علامت تانیث پر باقاعدہ ہم تلفظ کرتے ہیں تو یہ علامتیں تین ہیں ایک تو گولتا جس پر وقف کریں تو ہا بن جاتی ہے قائمتن یہ گولتا یہ کیا ہے تانیث کی علامت اور اسی پر وقف کریں تو کیا بنے گا قائمہ قائمہ سمجھ میں آیا بھائی تو یہ گولتا جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے یہ تانیث کی علامت اسی طرح تانیث کی علامت ایک الف مقصورہ بھی ہے ایک الف ہے جو صرف تانیث کی علامت کے طور پر آتا ہے اور جس لفظ کے ساتھ وہ آئے گا وہ لفظ مؤنث ہوگا کیونکہ وہ الف کون سا ہے تانیث والا ہے جیسے یہ گولتا جس لفظ کے ساتھ آئی معلوم ہوا وہ کیا ہے مؤنث ہے بھائی تو ایک الف مقصورہ ہے اور اسی طرح ایک الف ممدودہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا فرق دونوں میں الف مقصورہ کسے کہتے ہیں اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا یہ عام الف جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں الف مقصورہ اور الف ممدودہ جس میں الف کو خوب لمبا کیا جاتا ہے وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ آگے آتا ہے تو وہ کیا ہے الف ممدودہ تو تانیث لفظی کی تین علامتیں ہیں ایک تا اور ایک الف مقصورہ اور ایک الف ممدودہ اور تانیث معنوی وہ ہے جو جس میں تانیث والی کوئی علامت نہیں لیکن وہ نام ہے مؤنث کا جیسے زینب اب زینب کے اندر آخر میں کوئی گولتا ہے نہیں الف مقصورہ ہے نہیں وہ بھی اس کے آخر میں نہیں ہے اور کیا اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے نہیں تو دیکھو تانیث والی کوئی علامت نہیں اس لفظ کے آخر میں لیکن پھر بھی یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ مؤنث کا نام ہے کس ذات کا نام ہے مؤنث تو یہاں تانیث جو ہے وہ معنوی ہے معنی کے اعتبار سے ہے کیونکہ یہ مؤنث کا نام ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے تانیث نہیں ہے یا اسی طرح تانیث معنوی دوسری ہے کہ وہ لفظ مؤنث سماعی ہو سماع کا معنی سننا مؤنث سماعی بھئی یاد رکھیے عرب کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں ان میں تانیث والی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن عرب اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں مثلا دار کا لفظ ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، تو عرب کبھی یہ نہیں کہے گا ہاذا دارن، بلکہ کہے گا ہاذی دارن، مؤنث اس کو استعمال کرے گا، مؤنث سسٹم. تو یہ جو مؤنث جس میں تانیس والی کوئی علامت نہیں، لیکن عربوں سے ہم نے اس کو سنا ہو کہ وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. یعنی مؤنث ہے جو سنا ہے ہم نے عربوں سے کہ یہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ورنہ بظاہر ہمیں اس میں کوئی تانیس والی علامت نظر نہیں آ رہی بھائی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی کہتے ہیں، مؤنث سماعی کہتے ہیں. تو یہ ایک تانیث ہوئی. تو گویا تانیث معنوی دو قسم کی ہو گئی، وہ ایک وہ مؤنث جو کسی مؤنث ذات کا نام ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. عربوں سے ہم نے اس کو مؤنث سنا ہے، ورنہ بظاہر کوئی تانیث والی علامت نہیں. جی، تو تانیث کتنی قسم پر؟ دو قسم پر، ایک لفظی ایک معنوی. لفظی جس کے آخر میں گولتا آئے، یا الف مقصورہ آئے یا الف ممدودہ، اور تانیث معنوی یا تو وہ مؤنث سماعی ہوگا یا مؤنث کا نام ہوگا. بھائی اب ان کو بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں امت تانیث بالتائی، باقی تانیث بالتا جو ہے تا کے ساتھ جو تانیث ہے، فشرتہ. اچھا بھائی، یہ جو تا کے یہ تانیث ہے تا کے ساتھ، یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی. قائمتن گول تا لگا دی ساتھ، یہ کیا بنے گی؟ غیر انصراف کا سبب بنے گی، لیکن ہر وقت نہیں، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. شرط پوری ہوگی تو یہ والی تانیث غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی، آپ اس کو شمار کریں گے. لیکن اگر یہ وہ شرط پوری نہیں تو پھر یہ غیر منصرف ہونے میں مؤثر بھی نہیں، یعنی اپنا اثر پھر نہیں دکھائے گی. اور شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں فشرتہ ان یکون علما، تانیث بالتا جو ہے اس کی شرط یہ ہے، ان یکون علما، کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے. کا طلحہ، جیسے کہ طلحہ ہے، دیکھیے کا طلحہ، یہ کاف جارہ داخل ہوا، اور تو یہ طلحہ کا اعراب آپ سے کوئی پوچھ لے، آپ کیا کہیں گے؟ مجرور ہے، کیونکہ جس پر حرف جر داخل ہو اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ جر، تو وہ مجرور ہے. پھر اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ تا پر تو آپ زبر پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ جر ہی ہے، لیکن غیر منصرف کا جر آتا ہی اس فتحہ کی صورت میں ہے. تو معلوم ہوا تانیث بالتا میں شرط کیا ہے؟ کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ علم. بھئی کیا وجہ ہے یہ علم ہونے کی شرط کیوں لگاتے ہیں تانیث بالتا میں؟ کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ یہ تا کبھی آ جاتی ہے کبھی گر جاتی ہے، کبھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں قائمتن اور کبھی تا کو ہٹا دیتے ہیں مذکر کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ قائمن. تو یہ تا کبھی آتی ہے کبھی گر جاتی ہے، معلوم ہو یہ تا پکی نہیں، اس لفظ کے ساتھ پکی جڑی ہوئی نہیں، تو لہذا یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی. غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تا پکی جڑی ہوئی ہو اس لفظ کے ساتھ، مضبوط ہو، تبھی وہ مؤثر بنے گی غیر منصرف ہونے کے اندر. اور پکی جڑنے کے لیے کیا ضروری؟ کہ وہ لفظ علم ہو. کیا ہو؟ علم. اور آپ جانتے ہیں علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، اس میں اگر تا کے ساتھ علم رکھا ہے اب اس تا کو گرائیں گے نہیں. جیسے مثلا کسی آدمی یا کسی عورت کا نام آپ نے قائمتن رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟
قائمتن.
اب جب قائمتن پورا اس کا نام رکھا ہے تو اب اس کو قائمتن ہی، تو اس میں سے اب اس تا کو گرائیں گے نہیں، کیونکہ یہ کیا بن گیا؟ اس کا نام بن گیا، اور نام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ یہ تانیث بالتا میں علم ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ تاکہ یہ تا کیا ہے؟ پکی جڑ جائے، جدا نہ ہو سکے، پھر یہ سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا. جیسے طلحہ کے اندر دیکھا آپ نے یہ تا پکی جڑی ہوئی ہے، اب اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے، آپ طلحن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ نام ہے اور نام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی. وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ، اور اسی طرح تانیث معنوی بھی ہے، تانیث معنوی بھی ہے. جیسے بھائی زینب، دیکھو اس میں بھی علم ہونے کی شرط ہے. کذالک وہ بھی اسی طرح ہے, یعنی اس میں بھی کیا شرط ہے؟ علم ہونا چاہیے. جیسے زینب کیا ہے؟ علم ہے, نام ہے بھائی عورت کا. تو لہذا تانیث مؤثر ہوگی لیکن اس کے لیے کیا شرط ضروری؟ علم ہو. علم ہوگی تو وہ تانیث اس کو شمار کرنا, اگر علم نہیں تو پھر وہ تانیث غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی, پھر اس کو شمار بھی نہیں کریں گے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ, اور معنوی تانیث بھی اسی طرح ہے. ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی یجوز صرفه. چلو اس مقام کو دوسرے انداز میں سمجھو بھائی. بھائی یاد رکھیے تانیث معنوی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی لیکن شرط کیا؟ عالمیت. اس میں بھی وہی شرط ہے نا جو تانیث بتا میں تھی. شرط کیا؟ عالمیت. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اس میں ایک شرط نہیں ضروری, اس میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی شرطوں کا؟ دو شرطوں کا. نمبر ایک یہ کہ وہ لفظ علم ہونا چاہیے جو ابھی ہم نے بیان کر دیا, پہلی شرط پہلے بھی بیان ہو چکی کہ وہ علم ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ وہ لفظ جس میں تانی سے معنوی آئی ہے تین حروف سے زیادہ ہونا چاہیے. تین حروف سے, اگر تین سے حروف سے زیادہ نہیں بلکہ تین حروف پر مشتمل ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے. درمیان والا حرف, اور اگر درمیان والا حرف متحرک بھی نہیں تو پھر اس صورت کے اندر یہ لفظ عجمی کم از کم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ ساری دوسری شرط کی تفصیل چل رہی ہے. پہلی شرط تانی سے معنوی کی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی, پہلی شرط کیا؟ وہ کیا ہو؟
علم
ہو. دوسری شرط میں تفصیل آ گئی کہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے, یا تو وہ لفظ کیا ہو؟ تین حرف سے زیادہ ہو. اگر تین سے زیادہ نہیں, تین پر ہی تین حروف ہی ہیں اس کے, تو پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے, ساکن نہیں ہونا چاہیے. اور اگر درمیان والا ساکن ہے, یہ چیز بھی پوری نہیں, تو پھر کم از کم یہ لفظ عجمی ہونا چاہیے, یعنی عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے, کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا چاہیے. تو یہ جب پوری ہو جائیں گی تو پھر یہ تانی سے معنوی غیر انصراف کا سبب بنے گی. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی, دوسری پہلی پوری نہ ہوئی یعنی عالمی نہ ہوا, یہ دوسری شرط پوری نہ ہوئی کہ تین ہی حروف ہیں اور درمیان والا ساکن بھی ہے, درمیان والا ساکن بھی ہے, عربی لفظ ہے اور تین حروف ہیں اور درمیان والا ساکن بھی ہے, تو پھر اس میں یاد رکھو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں, غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی؟ پھر سمجھو غیر منصرف تانیث معنوی غیر انصراف کا سبب بنے گی لیکن اس میں کتنی شرطیں ضروری؟ دو شرطیں. دوسری شرط میں تین چیزیں آ گئی تھیں نا, دو شرطیں ضروری. پہلی شرط کیا؟ عالمیت ہو. پہلی شرط کیا؟ عالمیت ہو. اور دوسری شرط یہ کہ اس وہ لفظ جو ہے وہ تین حروف سے زیادہ پر مشتمل ہو. یہ دوسری شرط ہی چل رہی ہے. اگر تین سے زیادہ پر نہیں مشتمل تو پھر, اگر تین پر ہی مشتمل ہے پھر کیا ہو؟ پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ تو تانی سے معنوی غیر انصراف کا سبب بنے گی اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. دوسری شرط اس میں تفصیل تھی کہ تین چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے, یا تو وہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ تین حرف سے زیادہ یعنی چار یا پانچ حرفوں پر مشتمل ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں تو پھر کم از کم کیا ہو؟ درمیان والا حرف متحرک ہو. دوبارہ سنیں، تانیث معنوی غیر انصراف کا سبب بنے گی، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے. اور دوسری شرط، یہ دوسری شرط میں تفصیل ہے بھائی، کہ یا تو وہ لفظ کم از کم کیا ہو، تین حروف سے زیادہ ہو. جیسے زینب، جیسے زینب اس میں دیکھو علمیت بھی ہے اور تین حروف سے زیادہ ہیں، زا یا نون با، چار حروف ہیں، تو یہ غیر منصرف ہے، دونوں شرطیں پوری ہو گئیں. اور اگر تین سے زیادہ حروف نہیں تو پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے. لہذا سقر، سقر تو یہ جہنم کا نام ہے. اور دیکھیے پہلی شرط بھی پوری علم ہے، جہنم کا نام، عالمیت بھی ہے. اور دوسری شرط کی تفصیل تھی کہ تین حروف سے زائد ہو، یہ تو تین حروف سے زائد نہیں. پھر کم از کم دوسری بات کیا پوری ہو کہ درمیان والا متحرک، اور یہاں یہ بات پوری ہو رہی ہے، درمیان والا کیا ہے، متحرک ہے. اس لیے تو یہ علمیت بھی آ گئی اور یہ تانیث معنوی جو مؤثر ہے یہ بھی آ گئی، تو یہ بھی کیا ہے، غیر منصرف ہو جائے گا. تو یہ تانیث مؤثر ہوئی، غیر انصراف کا سبب بنے گی، کیونکہ شرط پوری ہو رہی ہے، دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں، علمیت بھی ہے اور درمیان والا حرف متحرک بھی ہے تین حروف کے ہونے کے بعد. اور اگر درمیان والا حرف متحرک نہیں تو پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے، عجمی لفظ ہونا چاہیے، کسی دوسری زبان کا ہو، عرب کا نہ ہو. جیسے ماہ، ماہ بھائی، ماہ یا ماہ وجورا، یہ مثال آگے وہ ذکر کریں گے. جیسے ماہ وجور، دیکھیے بھائی یہ ماہ، یہ بھی ایک شہر یا قلعے کا نام ہے، جور یہ بھی ایک شہر یا قلعے کا نام ہے. اب شہر کا نام ہے تو مؤنث ہوا، تو یہ نام یا علم ہے، یہ دونوں کیا ہیں،
علم.
مل گیا آپ کو ماہ وجور، دیکھو یہ دونوں علم ہیں. اور یہ شہروں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں، مؤنث. تو اب ایک سبب تو علمیت آ گئی، دوسرا سبب تانیث معنوی آ رہی ہے، کیونکہ تانیث لفظی تو ہے نہیں، تانیث معنوی ہے، کیونکہ شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں. تو یہ تانیث آ گئی، تانیث معنوی آئی، لیکن تانیث معنوی تو مؤثر ہوگی کب، کہ اس کے اندر کتنی شرطیں ہوں، دو شرطیں پوری ہوں. تو وہ پہلی شرط پوری ہو گئی، کیا، یہ عالم ہے. دوسری شرط تھی کہ کم از کم تین سے، کہ وہ لفظ تین سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو، یہ تین سے زیادہ پر مشتمل نہیں. اچھا اگر تین سے زیادہ پر نہیں مشتمل تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے، وہ بھی ہم نے دیکھا وہ بھی نہیں پورا بھائی، درمیان والا تو ایک میں الف ہے ایک میں واو ہے، دونوں ساکن ہیں. پھر ہم نے کہا کہ کم از کم وہ لفظ کیا ہونا چاہیے، عجمی ہونا چاہیے، اور یہ لفظ بھی کیا ہیں، عجمی ہیں، یہ عربوں کے نام نہیں ہیں، یہ کسی عجمی علاقے کے دو شہر تھے یا دو قلعے تھے ان کے نام ہیں. تو یہ تیسری شرط، یہ صورت پوری ہو گئی، تو عالمیت بھی آ گئی اور دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. تو لہذا اب یہ لفظ غیر منصرف ہیں، ایک عالمیت ایک تانیث، اور تانیث کون سی، تفصیل بیان ہو گئی، تانیث معنوی ہے اور لفظ کیا ہیں، عجمی ہیں. اور اگر ان میں سے یہ جو دوسری شرط میں تفصیل آئی نا کہ تین سے زیادہ حروف ہوں یا تین ہو تو درمیان والا متحرک ہو یا کم از کم لفظ کیا ہو، اگر درمیان والا متحرک نہیں تو لفظ عجمی ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی چیز پوری نہ ہو، کوئی چیز پوری نہ ہو تو پھر اس لفظ کو منصرف پڑھنا بھی جائز، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. شرط دوسری پوری ہو جائے گی پھر تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. جیسے یہ لفظ آئے تھے سقر، ماہ، جور، زینب، ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے، منصرف نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر ان میں سے کوئی دوسری شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں منصرف پڑھنا بھی جائز، غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے بھائی. اچھی طرح صورت سمجھ میں آ گئی. جیسے دیکھیے بھائی، ہندن، ہند، ہند نام ہے عورت کا، عرب میں عام قدیم نام ہے، عام استعمال ہوتا تھا ہند، ہا نون دال. اور اس میں دیکھیں آپ، جب عورت کا نام ہے تو پہلے تو یہ بتائیں، یہ تانیث معنوی ہے یا تانیث لفظی ہے؟
تانیث لفظی.
ہند عورت کا نام ہے، یہ تانیث، یہ تانیث معنوی ہے. اور تانیث معنوی کے لیے کتنی شرطیں تھیں؟ پہلی کیا تھی؟ علم. یہ علم ہے کہ نہیں؟ یہ عورت کا نام ہے، علم بھی ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ کم از کم تین حرف سے زائد ہو. یہ شرط اس میں پوری نہیں. ہم نے کہا تھا اگر تین سے زائد نہیں تو پھر کم از کم تین سے زائد نہیں اور تین حروف پر مشتمل ہے تو کم از کم درمیان والا حرف کیا ہو؟ مدھارے. وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، نون ساکن ہے. پھر ہم نے کہا تھا اگر یہ بھی شرط پوری نہیں ہے تو پھر کم از کم کیا لفظ ہونا چاہیے؟ عجمی. یہ عجمی بھی نہیں ہے، یہ تو عربوں کا نام ہے، عرب استعمال کرتے ہیں. تو کوئی بھی دوسری شرط پوری نہیں. جب دوسری شرط کا کوئی حصہ پورا نہیں ہوا تو پھر اس لفظ کو منصرف پڑھنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. اگر دوسری شرط میں سے کوئی حصہ پورا ہو جاتا، کوئی جز پورا ہو جاتا، تو پھر اس صورت میں اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوتا. لیکن پوری دوسری شرط پوری نہیں تو اب اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں، یعنی لازم نہیں، لازم نہیں. آپ اس کو غیر منصرف بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک، آپ اس کو منصرف پڑھیں تو بھی ٹھیک. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو غیر منصرف پڑھتے ہیں، غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی، کسرہ بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں آتی. یہ اس وجہ سے کہ کسرہ بھی ثقیل ہے اور تنوین بھی ثقیل ہے، یعنی اس کی ادائیگی زبان سے مشکل ہے. کسرہ، کسرہ کی بھائی رفع، نصب، یوں کہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، تین حرکتیں ہیں، تین حرکتیں. ان میں فتحہ، فتحہ وہ خفیف ہے، ہلکی حرکت ہے، جبکہ باقی ضمہ اور فتحہ کسرہ کیا ہیں؟ ثقیل. اچھا تو یاد رکھیے، جو کسی لفظ کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے، غیر منصرف پڑھا جاتا ہے اور اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، اس لیے کیونکہ کسرہ اور تنوین ثقیل ہیں. اور لفظ جب غیر منصرف ہے اس میں دو سبب آ گئے ہیں غیر انصراف والے. کتنے سبب آئے ہیں غیر منصرف میں؟ غیر منصرف ہوگا وہ جس میں کتنے سبب آئیں گے؟ دو. جب اس میں، اور یہ جتنے غیر انصراف کے سبب ہیں ان کی وجہ سے لفظ میں ثقل پیدا ہوتا ہے، اس کی ادائیگی زبان پر مشکل ہو جاتی ہے. جب لفظ کے اندر دو سبب آ گئے تو معلوم ہوا لفظ میں کافی ثقل آ چکا ہے، ایک سبب نہیں آیا بلکہ کتنے آ گئے؟ دو. غیر منصرف کس کو کہیں گے جس میں کتنے سبب آئیں؟ دو. تو جب دو سبب آ گئے اور ہر سبب ہے ثقیل، اس کی وجہ سے لفظ میں ثقل آ جاتا ہے، دشواری آ جاتی ہے زبان پر ادائیگی کے اندر. تو لفظ میں جب ایک سبب آیا اس میں کچھ دشواری آ گئی، ثقل آ گیا، پھر دوسرا لفظ، دوسرا سبب بھی اس میں موجود ہے تو اور ثقل آیا ہے اس کے اندر، اور زیادہ ثقل موجود ہے. تو لفظ پہلے بہت ثقیل ہو چکا ہے، اب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں لائیں گے ورنہ بہت ثقیل ہو جائے گا وہ لفظ بھائی، کیونکہ کسرہ بھی ثقیل اور تنوین بھی کیا ہے؟ ثقیل. کیونکہ تنوین نون ساکن کا نام ہے، اور معلوم ہوا جب نون ساکن آ جائے گا حروف بڑھ جائیں گے. اور آپ بتائیے، تھوڑے حروف والے لفظ کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا زیادہ حروف والے لفظ کو؟ تھوڑے حروف والے. تنوین آئے گی پھر تو ایک اور نون ساکن بڑھ جائے گا، اور اسی طرح کسرہ بھی ثقیل ہے. تو یہ جو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کس لیے نہیں آتا؟ کیونکہ اس لفظ میں پہلے ہی ثقل آ چکا ہے، اب مزید ثقل اس میں نہیں لائیں گے کہ تاکہ بہت زیادہ ثقل نہ آ جائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی اللہ زبان پر اس کی ادائیگی زیادہ ہی دشوار نہ ہو جائے بھائی. تو لہذا تانیث معنوی کے اندر یہ شرطیں لگا دی، کیونکہ کیونکہ یہ چیز وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لفظ میں ثقل پیدا ہوگا. اسباب منع صرف جو ہیں ان کی وجہ سے لفظ میں کیا آتا ہے؟ ثقل. اور اگر ایک لفظ ہے اس میں صرف تانی سے معنوی ہے، علمیت ہے اور تانی سے، یہ یوں کہیں ایک لفظ میں تانی سے معنوی ہے، تو معنی کے اعتبار سے تانیث اس میں پائی جا رہی ہے. تانیث کی کوئی علامت آئی ہے؟ تانیث کی جب علامت نہیں آئی تو معلوم ہو اس میں ثقل نہیں ہے. بے شک مؤنث کا نام ہے لیکن اس میں ثقل نہیں، تو ہم نے شرط لگا دی کہ کم از کم چار حروف پر مشتمل ہو، تین پر نہ ہو. تین والے کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، چار والے پر، چار یا پانچ پر مشتمل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی ادائیگی مشکل. یہ ہم نے ثقل کے لیے شرط لگائی، کیونکہ اسباب منع صرف سے کیا آتا ہے؟ لفظ کے اندر ثقل آتا ہے. تو ہم نے کہا یہ کم از کم جب تانی سے معنوی ہے، بھائی تانی سے معنوی تو صرف معنی کے اعتبار سے تانیث ہے، لفظوں میں تو کوئی تانیث والی علامت نہیں. جب معنی لفظوں کے اندر تانیث والی کوئی علامت نہیں تو لفظ کے اندر ابھی ثقل نہیں آیا، حالانکہ اسباب منع صرف تو لفظ میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ ثقل. لیکن یہاں تو صرف معنوی تانیث ہے، اس یہاں تو ابھی بھی کوئی ثقل نہیں آیا، لہذا ہم نے ان تین میں سے کہا ایک شرط پوری ہونی چاہیے. جب وہ ایک پوری ہو جائے گی اب ثقل آ جائے گا اور یہ مؤثر ہوگی، اور پھر دو ثقل جب جمع ہو گئے تو لفظ کو کیا بنا دیں گے؟ غیر منصرف بنا دیں گے. بھائی تو ہم پہلی شرط کیا لگائی؟ عالم ہونے کی. پہلی شرط عالم ہونے کی، اور دوسری شرط میں تفصیل تھی. اس میں پہلی شرط کیا تھی؟ تین حروف سے زائد. یہ تین سے زائد کی شرط کیوں لگائی؟ تاکہ لفظ میں، کیونکہ صرف تانیث معنوی ہے تو ایک تین سے زائد حروف ہوں گے تو اب ثقل آ جائے گا. پہلے تو کوئی علامت آئی نہیں کہ ثقل آتا، لہذا تین سے زائد حروف ہوں گے تو لفظ میں کیا آ جائے گا؟ ثقل. اچھا تین سے اگر زائد نہیں، تین ہی حروف پر مشتمل ہے وہ کلمہ، تو پھر درمیان والا لفظ متحرک کم از کم ہونا چاہیے، اس سے بھی ثقل آ جائے گا. آپ مجھے بتائیں سکون کی ادائیگی آسان ہوتی ہے یا حرکت کی ادائیگی آسان ہوتی ہے؟ جی ضرب، یا ضرب، ضرب پڑھنا آسان یا ضرب پڑھنا آسان؟ ضرب پڑھنا آسان. جہاں سکون ہو، سکون کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے، زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے. تو ہم نے شرط لگا دی کم اگر تین حروف ہیں ابھی بھی ثقل نہیں ہے، لہذا کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہو تاکہ کیا آ جائے لفظ کے اندر؟ ثقل آ جائے. اور اگر پھر بھی ثقل، درمیان والا حرف بھی متحرک نہیں ہے، وہ بھی ساکن ہے، تو پھر کم از کم لفظ عجمی ہونا چاہیے، عربی نہیں ہونا چاہیے تاکہ ثقل آ جائے. آپ مجھے بتائیے آپ کے لیے اپنی زبان کا لفظ ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا کسی دوسری زبان کا؟ اپنی زبان کا لفظ ادا کرنا آسان، دوسرے کی زبان کا لفظ ادا کریں گے وہ آپ کو ثقیل لگے گا. تو ہم نے بھی تیسری شرط یہ لگا دی کہ وہ لفظ عجمی ہونا چاہیے، جب عجمی ہوگا تو ثقل آ جائے گا، یعنی عربوں کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی. تو یہ جو تین شرطیں لگائیں یہ کس لیے لگائیں؟ تاکہ لفظ میں کیا آ جائے؟ ثقل آ جائے. جب ثقل آ جائے گا اب یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا کہ لفظ میں ایک عالمیت والا ثقل بھی ہے اور لفظ میں تانی سے معنوی کی ان شرطیں پوری ہیں، تو اس کا ثقل بھی آ گیا. اب اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے، اب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے کیونکہ پہلے ہی دو ثقل آ چکے ہیں، تو تیسرا بھی ثقل آ جائے گا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا لفظ کی ادائیگی، بہت مشکل ہو جائے گی لفظ کی ادائیگی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ غیر انصراف کے سبب جو ہیں یہ لفظ میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ ثقل پیدا کرتے ہیں. اور تانیث معنوی کے اندر تو کوئی علامت نہیں تانیث والی، لہذا صرف اس کے آنے سے ثقل نہیں آئے گا بلکہ اس کے لیے تین چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لفظ میں ثقل پیدا ہو جائے. یا تو تین حروف سے زائد ہو، یا تین پر مشتمل ہے تو درمیان والا متحرک ہو، اس سے بھی ثقل آ جائے گا. اور اگر تین درمیان والا ساکن ہے تو پھر کم از کم لفظ کیا ہونا چاہیے؟ عجمی. جب عجمی ہوگا تو عربوں کے لیے اس کو پڑھنا دشوار ہوگا، ثقیل ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک چیز پوری ہو جائے گی تو لفظ میں ثقل آ گیا، اب اس کو غیر منصرف ہی پڑھنا پڑے گا، منصرف نہیں پڑھ سکتے، کسرہ اور تنوین اس پر کیونکہ ثقل آ چکا ہے، اور کسرہ تنوین پڑھو گے پھر تو اور ثقل آ جائے گا، لہذا غیر منصرف پڑھو اور کسرہ اور تنوین اس پر نہ لاؤ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ان تین میں سے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے، معلوم ہوا لفظ میں ثقل نہیں آیا. جب ثقل نہیں آیا تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز، منصرف پڑھنا بھی جائز، کیونکہ لفظ ابھی بھی خفیف ہے، ہلکا ہے، زبان پر اس کی ادائیگی دشوار نہیں. اور چاہو تو اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، کیونکہ بہرحال دو سبب تو موجود ہیں، ایک علمیت ایک تانی سے معنوی، ایک علمیت ایک تانی سے، جیسے ہندون ہندن دیکھو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز. کیوں؟ علمیت ہے بے شک, تانی سے مانوی بھی ہے, لیکن تانی سے مانوی کے اندر وہ دوسری شرط کے اندر تفصیل تھی, تین چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری, ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں. جب کوئی بھی نہیں معلوم ہوا اس کے اندر ثقل نہیں آئے. جب ثقل نہیں آیا تو غیر منصرف پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتا. کس وجہ سے؟ کہ اس میں پہلے سے ثقل ہوتا ہے, تو معلوم ہوا اس میں تو پہلے سے ثقل نہیں ہے, لہذا کسرہ اور تنوین پڑھو. اور کیا پڑھو؟ منصرف پڑھو اس کو, وہ پڑھنا بھی جائز. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال دو سبب تو ہیں, ایک علمیت ہے, ایک تانی سے مانوی ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الْمَانَوِيُّ سُمَّ الْمَانَوِيُّ اِنْ كَانَ سُلَاسِيًّا سَاكِنَ الْأَوْسَطِ غَيْرَ أَعْجَمِيٍّ يَجُوزُ صَرْفُهُ. اچھا, سُمَّ الْمَانَوِيُّ, پھر جو مؤنث مانوی جو ہے, اِنْ كَانَ سُلَاسِيًّا, وہ اگر تین حروف والا ہے, ساکن الْأَوْسَطِ, اور درمیان والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. غیر اعجمین, اعجمی نہیں ہے یعنی عربی ہے. دیکھو تینوں شرطوں کی نفی کر رہے ہیں. مانوی اگر ثلاثی ہو, معلوم چار یا پانچ حروف نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ تین. اور ساکن الاوسط ہے یعنی درمیان والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. دیکھو دوسری شرط کی بھی نفی کر دی. غیر اعجمین, اعجمی نہیں ہے, معلوم ہوا کیا ہے؟ ارے ہم نے تو کہا تھا کم از کم اعجمی ہو, دیکھو اس کی بھی نفی کر دی کہ اعجمی نہ ہو بلکہ عربی ہو. تو پھر یجوز صرف ہو و ترک ہو, تو اس کی صرف بھی جائز اور ترک صرف بھی جائز. صرف جائز یعنی منصرف پڑھنا جائز, اور نیز ترک صرف یعنی غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. بھائی کیوں, کیا وجہ ہے؟ دونوں کی دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں, دو چیزیں ذکر کر دیں, صرف بھی جائز اور ترک صرف بھی جائز. یعنی منصرف پڑھنا بھی جائز, غیر منصرف پڑھنا بھی جائز. تو پہلے کیا چیز ذکر کی؟ منصرف پڑھنا جائز. کیوں؟ لاجل الخفتی, خفیف ہونے کی وجہ سے منصرف پڑھنا جائز. منصرف پر کیا آتا ہے؟ کسرہ اور تنوین, اور کسرہ اور تنوین اس پر ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں, منصرف پڑھ سکتے ہیں. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ثقل آیا ہی نہیں ہے, نہ یہ تین سے زائد ہے, نہ درمیان والا متحرک ہے, نہ یہ عجمی ہے, ثقل تو آیا ہی نہیں ہے. لہذا کیا پڑھنا جائز؟ منصرف پڑھنا بھی جائز. کیوں پڑھنا جائز ہے؟ لاجل الخفتی, اس کے خفیف ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ثقل نہیں آیا, تین سے زیادہ بھی نہیں ہے, زیادہ ہوتا تو ثقل آ جاتا, درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے, متحرک ہوتا تو ثقل آ جاتا, اور عجمی بھی نہیں ہے بلکہ غیر عجمی یعنی عربی ہے, تو ابھی بھی ثقل نہیں. جب ثقل کسی طرح بھی نہیں آیا تو پھر اس پہ کسرہ بھی پڑھو اور تنوین بھی پڑھو, کیونکہ کسرہ اور تنوین تب نہیں آتے نا جب پہلے سے ثقل ہو. یہاں تو پہلے سے کوئی ثقل موجود نہیں ہے. یہ مانا ہے لاجل الخفتی, خفیف ہونے کی بنا پر. یہ کس کی دلیل ہے؟ یجوز صرفہ کی دلیل. اس کی صرف جائز, اس کو منصرف پڑھنا جائز. کیوں؟ لاجل الخفتی, اس کے خفیف. اور دوسری بات کیا ذکر کی تھی؟ کہ ترک صرف بھی جائز ہے اس کی. اس کی کیا دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں؟ وجود السببین, دو سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے. اس کو غیر منصرف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے. بھائی وہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر بھی چاہے ثقل نہیں آیا لیکن دو سبب تو ہیں, ایک علمیت ہے, ایک تانی سے مانوی ہے. کہین دین, جیسے ہند, کاف جارہ ہے اور ہند نام ہے. تو دیکھو چاہے آپ اس کو پڑھ دیں ہند دین, یہ کیا پڑھا میں نے, منصرف یا غیر منصرف؟ میں نے منصرف پڑھا. کیوں پڑھا منصرف؟ کیونکہ یہ خفیف لفظ ہے, اس پہ کسرہ اور تنوین لانے میں کوئی حرج نہیں. اور چاہے تو آپ یوں پڑھ دیں کہیندہ, غیر منصرف پڑھ دیں. کیوں پڑھا غیر منصرف؟ کم از کم دو سبب تو ہیں, ایک علمیت ہے اور ایک تانی سے مانوی ہے بھائی, تو دونوں پڑھنا جائز. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز پوری ہو جائے گی پھر غیر منصرف پڑھنا ہی واجب ہے, پھر آپ اس کو منصرف نہیں پڑھ سکتے. وہ الا, اور اگر ایسا نہ ہو, یاد رکھیے یہ الا سے پہلے اگر واو آ جائے نا اللہ سے پہلے واو، تو یہ دراصل ہے ان لا، یہ اللہ وہ استثناء والا نہیں ہے، یہ کیا ہے ان لا، اور اگر ایسا نہ ہو، ان شرطیہ ہے اور آگے لا ہے، ائی و ان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو، تو یاد رکھو جب بھی الا سے پہلے کیا آ جائے واو تو یہ الا استثناء والا نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ کیا ہے ان لا، یعنی پورا ایک کلام جو جملہ یہاں محذوف ہے، ائی ان لم یکن کذالک، اور اگر ایسا نہ ہو، کیا معنی ایسا نہ ہو، وہ ساروں کی نفی کر رہے ہیں، ثلاثی بھی نہ ہو، یا تو ثلاثی ہی نہ ہو، رباعی ہو، یا ساکن الاوسط نہ ہو یعنی درمیان والا متحرک ہو، یا غیر عجمی نہ ہو یعنی عجمی ہو، تو پھر یجب منعہ، تو پھر اس کی منع صرف واجب ہے، اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، کا زینب، جیسے کہ زینب، اس میں بتائیے کون سی صورت پوری ہو رہی ہے، ہاں زینب، تین حروف سے زائد ہیں، علمیت بھی ہے اور پھر تانی سے مانوی ہے، مونس کا نام ہے، تو ہم نے کہا تھا اس میں کم از کم تین حروف سے زائد ہونا، اور یہ تین حروف سے زائد معلوم ہوا اس میں ثقل آ گیا ہے، جب ثقل آ گیا ہے اب اس پر کسرہ اور تنوین جائز نہیں، اس پر ہر حال میں اس کو کیا پڑھو، غیر منصرف ہی پڑھو، منصرف پڑھنا جائز نہیں، جیسے زینبا، دیکھا کاف جا رہا ہے اور زینبا پر فتحہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے غیر منصرف، اس کا یہ مجرور ہے، اس وقت اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے، وسقرا یہ بھی اسی طرح ہے، اس میں دیکھو کون سی شرط پہلے، یہ تین سے زائد تو نہیں، تین بار ہے، پھر کیا کہا تھا ہم نے کم از کم درمیان والا متحرک، جب متحرک ہوا ثقل آ گیا یا نہیں آ گیا، جب ثقل آ گیا آپ کسرہ اور تنوین نہیں لانے، کسرہ اور تنوین نہیں لانے، لہذا غیر منصرف پڑھو، کسرہ اور تنوین لاؤ گے پھر تو آپ منصرف پڑھ رہے ہیں، منصرف نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے غیر منصرف، وماہ وجورا، یہ سارے مجرور ہیں، اسی زینب پر عطف ہے اور زینب مجرور تھا، اس پر کاف جارہ داخل تھا، تو یہ سارے بھی کیا ہیں مجرور، اور غیر منصرف کا جر آتا ہی کی صورت میں فتحہ، اس لیے سب پہ فتحہ پڑھ رہے ہیں، سقارا وماہ وجورا، تو یہ ماہ وجورا دیکھیے یہ تین سے زائد نہیں، پھر ہم نے کہا تھا کم از کم درمیان والا کیا ہو متحرک، وہ بھی نہیں ہے یہاں پر، پھر ہم نے کہا تھا یہ لفظ کم از کم کیا ہو عجمی، اور یہ عجمی لفظ ہیں، جب عجمی ہیں تو ثقل آ گیا یا نہیں، جب ثقل آ گیا اب کسرہ اور تنوین نہیں لانا، ورنہ اور زیادہ ثقل آ جائے گا، جب کسرہ اور تنوین نہیں لانا معلوم ہوا منصرف نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا غیر منصرف ہی پڑھنا، چلیے بس کرتے ہیں، بس بھائی بس، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام، اچھی طرح تکرار کریں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لیجئے گا، اور انشاءاللہ میں پھر بھی اس کا تکرار کروا دوں گا بھائی۔